من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان به ليكون للعالمين نذيرا درود به جي محمد وعلى محمد بر آٹھواں روز آج ماہ رمضان کا گزر گیا خداوند عالم آج کی آپ کی عبادت روزے کو نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ اور اب تک کی مغفرت میں ان گھڑیوں میں ہم سب کو انشاءاللہ خدا شامل فرمائے خوب سورہ فرقان کی آیات کے ساتھ آج ہمارا آٹھواں مسلسل روز اب تک کی آیات میں ہم نے اس سورہ کے اندر جو مطالب بیان کیے ہیں اس میں پیغامات کو لے سکتے ہیں قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے رہنمائی کی کتاب ہے خدا نے ہماری اور آپ کی رہنمائی ہدایت کے لیے نازل کیا آیات کو آیت نمبر 64 اور اس کے اندر نیا عنوان شروع ہو آیت نمبر 64 ایک عنوان خدا نے دیا جو پہلا ہم لفظ پڑھیں گے ابھی خداوند عالم کے بندوں کی خصوصیات ٹھیک اور اس کے حوالے سے بہت سارے علماء نے ان خصوصیات کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں مطالب بھی لکھے ہیں اس کا عنوان بنتا ہے عباد الرحمن کے اوصاف عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی خصوصیات اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں کئی علماء نے اس پر کتابیں لکھیں تقریباً 12 صفتیں ہیں جن کو خدا نے بیان کیا ان 12 صفتوں کے ذریعے سے خدا پہچان کروا رہا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں پہلی آیت ہے وہ عباد الرحمن آیت نمبر 63 وہ عباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں اب ان کی خصوصیات الذین جو کہ اب خصوصیات ہیں پہلی خصوصیت خاصیت ان کی صفت یہ ہے الذین وہ لوگ یمشون علی الارض ہونا ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمین پر آرام اور نرمی سے چلتے ہیں زمین پر چلتے ہوئے نرم انداز میں زمین پر قدم رکھتے ہیں ان کے چلنے کے انداز میں ایک نرمی وقار اور متانت ہوتی ہے یہ سارے معنی کیے جاتے ہیں یمشون علی الارض ہونا اس کی انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون جب جاہل لوگوں سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے قالوا سلاما یہ کہتے ہیں بھائی سلامتی ہو تمہارے اوپر ٹھیک پہلے انہی دو آیتوں کو کھولتے ہیں اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد پہ عباد الرحمن کا دیا در حقیقت خدا کے بندے اور سادہ یعنی مومنین یعنی یہ جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کس کی خصوصیات ہیں جو خدا کے بندے ہیں ہم سب کس کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کا بندہ جو حقیقی بندہ ہے وہ کون ہوتا ہے مومن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مومنوں کی خصوصیات ہیں یہ صفات ہیں محترم جعفری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں انہوں نے کل ایک حکم دیا کہ تھوڑا سا اس موضوع پر بھی بات کی جائے کہ مومن کون ہوتا ہے اور آیا فقط زبان سے ایمان کا کہنا ایمان کے دائرے میں لے آتا ہے تو ایسا نہیں ہے خداوند عالم نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر بیان کیا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ایمان تمہارے دل میں نازل نہ ہو جائے. اس قالت الاعراب, اے حبیب, جب یہ عرب کے لوگ, بادیہ نشین لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا آمنا, اور آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں. قل, خدا کہہ رہا, قل, آپ کہہ دیجئے ان سے, لم تؤمنوا, تم مومن نہیں ہو. آنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا, ہم نے رسول یعنی آپ کا کلمہ پڑھ لیا, آمنا, ہم مومن ہو گئے. خدا کہہ رہا نہیں, ان سے کہیے لم تؤمنوا, تم ابھی مومن نہیں ہو, بلکہ تم یہ کہو کہ ابھی ہم تسلیم ہوئے ہیں, ابھی ہم نے توحید کے مقابلے میں, خدا کی قدرت کے مقابلے میں اور آپ کی عظمت کے مقابلے میں سرنڈر کیا ہے, تسلیم ہو گئے ہیں. یعنی اسلام تسلیم کا نام ہے, اسی لیے ایمان اسلام کے بعد کی منزل ہے. پہلے انسان مسلمان ہوتا ہے پھر مومن ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن ہو, لیکن ہر مومن کیا ہوگا, مسلمان ہوگا. اس سے اگلی منزل بھی ہے. ایمان کے بعد جو منزل ہے وہ کس کی منزل ہے؟ تقویٰ کی. تین چیزیں ہو گئیں, تقویٰ, تقویٰ تک پہنچنے کے لیے ایمان کی منزل سے گزرنا پڑے گا, ایمان سے پہلے مسلمان ہونا پڑے گا, ٹھیک. لہٰذا ہر مسلمان متقی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ہر متقی مومن اور مسلمان ہے؟ ہاں, ایسا. چونکہ تقویٰ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے گا, سیکوینس ہے, ترتیب ہے, وہ یہی ہے. خوب, رسول اللہ سے خدا کہہ رہے ہیں, ان سے کہہ دیجیے نہیں, تم کہو بھی فقط ہم تسلیم ہوئے, اسلمنا, ابھی ہم تسلیم ہوئے. کیوں مومن نہیں ہوئے؟ ولم یدخل الایمان فی قلوبکم, چونکہ جس چیز کا تم نے اظہار کیا ہے فقط زبان پر ہے, ابھی تمہاری زبان سے اثر تمہارے دلوں میں نہیں اترا. تم نے کہا کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے, تم نے کہا اس کائنات کا چلانے والا بنانے والا ایک ہے, یہ تمہاری زبان پر آیا ہے, تمہارے دل میں نہیں آیا. اگر دل میں آئے گا تو پھر شرک سے بچو گے. شرک کی جو کم ترین درجہ میں نے یہاں پہ بیان کیا آپ کے سامنے, وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. یعنی اگر میں بھی آج بھی اپنی زندگی میں ریاکاری پر عمل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرا خداوند عالم کے اوپر ایمان کمزور ہے. ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ میں اجر میں, انعام دینے میں, ثواب کے اندر خدا کے غیر کو شامل کر رہا ہوں. مجھے عبادت کرنی چاہیے کس کے لیے؟ خدا کے لیے. مجھے اجر کی توقع کس سے کرنی چاہیے؟ فقط خدا سے کرنی چاہیے. لیکن جب میں ریاکاری کرتا ہوں اس کا کیا مطلب, میں لوگوں کی پریز بھی لینا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں, میں چاہتا ہوں لوگ میری تعریف کریں. یہ جو تعریف ہے یہ میری عبادت کا اجر ہے, تو میں نے اجر میں خدا کے ساتھ شریک کر دیا لوگوں کو, یہ شرک ہے. ریاکاری کو اس لیے کہا گیا شرک خفی ہے, یعنی ظاہری بت پرستی نہیں ہے لیکن شرک خفی ہے. خوب, لہٰذا خدا نے کہا کہ ان سے کہہ دیے کہ تم ابھی ایمان لے کر نہیں آئے ہو, ابھی تو تم تسلیم ہوئے ہو, سرنڈر کیا ہے تم نے. جیسے فتح مکہ کے وقت بہت سارے لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سرنڈر کیا تھا, ایسے ہی ہوا فتح مکہ. جب رسول اللہ اپنا لشکر لے کر آ گئے, 10,000 کا لشکر مکے کی دیواروں کے پاس آ گیا, اور اس کے بعد جب قریش جو وہاں پہ رہ رہے تھے کفار, اور ابھی تک وہ جنگ کی سازشوں کو کرتے رہتے تھے, لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف مسلمانوں کا محاصرہ ہو چکا ہے, جائے فرار ممکن نہیں ہے, اور رسول اللہ پوری طاقت کے ساتھ بغیر کسی خون ریزی کے, بغیر تلوار چلائے مکے میں داخل ہو گئے, انہیں نظر آ گیا کہ اس وقت سوائے سرنڈر کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے. لہٰذا نتیجے میں کچھ لوگ آگے کہ ہاں ہم تو مسلمان ہونا چاہتے تھے, اچھا ہوا آپ خود آ گیا ہمارے پاس, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا. یہ مسلمان ظاہری ہو گئے, چونکہ خدا حرمت دیتا ہے, جس نے کلمہ پڑھ دیا اس کی جان مال محفوظ ہو گیا. لیکن آئیے مومن ہو گیا, انہی لوگوں کی بات کی حرکتیں کہ کربلا انہی کی حرکتوں کا شاخسان ہے, کربلا انہی کی وجہ سے وجود میں آئی. خوب, لہذا مومن زبان سے کہہ کے نہیں ہے فقط. یا دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کروں, ریفرنس ابھی ذہن میں نہیں ہے اس کا. خدا قرآن میں کہہ رہے کہ یا ایو الذین آمنو, اے صاحبان ایمان, اے مومنو. اگلا جملہ آمنو باللہ وبرسولہ, ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس کے اندر تھوڑا سا غور کر لیں, ٹائٹل کیا دے رہا ہے خدا, کس کو خطاب کر رہا ہے؟ اے صاحبانے, یا ایو الذین آمنو زبر کے ساتھ, یا ایو الذین آمنو, اے مومنو. حکم کیا دے رہا ہے؟ آمنو باللہ, یہاں زیر کے ساتھ ہے, میم کے نیچے زیر ہے, وہاں زبر تھا یعنی ایک کام ہوا ہوا ہے, یہاں زیر کے ساتھ ہے, امر ہے. آمنو باللہ, اے مومنو ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کنٹراڈکشن ہے, تضاد ہے. خداوند عالم سے کوئی پوچھے کہ اگر وہ مومن ہیں, کہ تم خطاب کر رہا ہے ان کو مومن کہہ کر, اگر مومن ہے تو پھر حکم کیوں دے رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ؟ ایمان لائے ہوئے جبھی تو نے کہا مومن, اور اگر ایمان لے کر ابھی آنا ہے تیرے حکم کے بعد تو تو نے پہلے کیوں کہہ دیا مومن؟ پہلے تو نہیں کہنا چاہیے تجھے مومن. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ظاہری طور پر توحید کو مان لیا, ظاہری طور پر نبی کا کلمہ پڑھ لیا, ظاہری طور پر ایمان کی بات کر رہے ہو, حقیقت میں حالت ایمان میں آ جاؤ. یعنی ظاہری طور پر نہیں ہو, حقیقت میں آ جاؤ, حقیقت میں مومن بنو. ایمان اسی کا مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی جو ایمان ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے. قرآن میں خداوند عالم نے اور واضح انداز میں میرے اور آپ کے لیے سورہ مومنون کو رکھ دیا, قد افلح المؤمنون, بے شک کامیاب ہیں فقط مومنین, جن کی خصوصیات کو خدا نے سورہ مومنون کی آگے کی آیتوں میں بیان کیا. الذین هم فی صلاتہم وزن یحافظون, جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں, جو اپنے نفسوں کو بے حیائی سے روکتے ہیں, جو اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں, جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں, جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں, جو دھوکہ نہیں دیتے. خصوصیات خدا نے بیان کی ہیں, تقریباً کوئی 9-10 یا شاید کم و بیش ہوں گی اس کی خصوصیات. اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے کہ جب یہ خصوصیات ہوں گی تو تم مومن ہوگے, اور جب یہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو تم جنت میں جاؤ گے جو تمہاری میراث ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان فقط زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے مومنوں ایمان لے کر آؤ. یہاں پر خدا نے عباد الرحمن کہہ کر مخاطب کیا, یعنی مومن ہی ہے. عباد الرحمن کیوں کہا؟ اس سے پچھلی جو آیتیں ہم نے پڑھ لیں اس کے اندر خداوند عالم نے جو تعارف کروایا تھا وہ کیسے کروایا تھا؟ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ الرحمن فاسأل بہ خبیرا, یعنی آؤ اسی رحمان سے, اس سے سوال کرو اور سجدہ کرو رحمان کے سامنے. اور اس رحمان کو کیوں خدا ہم نے بیان کیا تھا؟ چونکہ اس سے پہلے کی خصوصیات بیان کی تھی. رحمان کون ہے؟ جس نے تمہارے لیے سورج بنایا, جس نے تمہارے لیے چاند بنایا, جس نے تمہارے لیے کائنات کا نظام بنایا, رحمت کے ذریعے بنایا. کیوں رحمت کے ذریعے؟ اس لیے کہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا. تمہارا حق ہوتا, استحقاق ہوتا تو پھر تم الگ بات کرتے, تمہارا حق ہی نہیں تھا. حق کب ہوتا؟ کہ جب تم ہوتے. تم تھے ہی نہیں تو تمہارا حق کہاں سے آیا؟ سورہ دہر, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا وہ قابل ذکر شے نہیں تھا؟ تھا ہی نہیں. قابل ذکر ہونے سے مراد ہوتا تو قابل ذکر ہوتا نا, تھا ہی نہیں, وجود ہی نہیں تھا. ہم نے تمہیں وجود دیا ہے تو تمہارا وجود بھی تفضل کی بنیاد پر ہے, یعنی ہم نے فیصلہ کیا ہے. اگر نہ چاہتے تمہیں وجود دینا تم کہیں بھی نہیں تھے, کوئی وجود ہی نہیں تھا تمہارا. تمہارا بنیادی وجود تفضل کی بنیاد پر ہے, استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہے. جب تمہاری بنیادی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہے, تفضل ہے, خدا کی رحمت ہے, تو اب اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا حق نہیں ہے, ہماری رحمت ہے. وہ تمہارا حق نہیں ہے, رحمت ہے ہماری, فضل ہے ہمارا. اسی لیے خدا نے کہا کہ اس رحمان کے سامنے سجدہ کرو جس کی رحمت کے اندر زندگی گزار رہے ہو. اس کی رحمت جا بجا تمہیں بکھری بھی نظر آتی ہے. اس پر مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا مر رحمان, یا رحمان کیا ہوتا ہے, جو میں نے کل اس کے اوپر تفصیل سے بیان کر دی. چونکہ پچھلی آیتوں میں مذاق اڑایا مشرکوں نے رحمان کا, اب خدا اپنے بندوں کی جو پہچان کروا رہا ہے وہ کیسے کروا رہا ہے؟ عباد الرحمن. پہلے رحمان کی خصوصیت بیان کر دی تھی کہ رحمان کون ہے؟ جس نے سورج بنایا, چاند بنایا, ستارے بنائے, رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. اور وہ رحمان اگر تم اس کی طرف نہیں بھی آؤ گے, مشرکوں سے مخاطب ہے خدا, تم اس کی طرف نہیں بھی آؤ گے تو اس رحمان کو تمہارے آنے سے فرق نہیں پڑے گا, چونکہ کچھ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے تم سے پہلے اس رحمان کی بندگی کا توق اپنی گردن میں پہن لیا ہے. اس رحمان کے کچھ بندے ہیں, تمہیں اگر دعوت دی جا رہی ہے تو اس لیے کہ تمہارا بھلا ہو, اس کو تمہارے آنے نہ آنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. عباد الرحمان ہیں اس کے بندے ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں اور پہنچے اپنے خدا تک. خدا کے بندوں کی صفات کیا ہیں؟ اب آؤ ان رحمان کے بندوں کی صفات کو دیکھ لو. چند صفات میں نے بیان کی, 12 ہیں. ان رحمان کے بندوں کی صفات کو دیکھ کر خود ایک فائدہ ہوگا, تم دوبارہ رحمان کی طرف متوجہ ہوگے کہ اگر یہ رحمان کے بندے اتنی خصوصیات والے ہیں تو خود رحمان کیا ہوگا. وہ 12 صفات اب سامنے آئیں گے. پہلی صفت یہ کہ یمشون علی الارض ہونا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر جو چلتے ہیں بغیر تکبر کے زمین پر چلتے ہیں. میں نے کئی مانا اس کے کہ آرام سے چلتے ہیں, نرمی سے چلتے ہیں, آہستہ آہستہ چلتے ہیں, غرور کے بغیر چلتے ہیں, وقار و متانت کے ساتھ چلتے ہیں. سارے مانا ہے ہونا کا. ہون یعنی آسان, دو چشمی ہے کے ساتھ ہے ہونا. امام حسین نے کربلا میں اس چیز کو ہمارے لیے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. حضرت علی اصغر ہاتھوں پر ہیں امام حسین کے, اور شہادت ہو چکی, اور اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے لیے بہت آسان ہے. ہون یعنی آسان کا مطلب ہے اس منظر کو گزارنا، اس مرحلے کو گزارنا میرے لیے آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ بیٹے سے محبت نہیں ہے کیا؟ نہیں، اس لیے آسان ہے انہ بعین اللہ، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. سب کچھ تو اس دنیا میں نہیں ہونا نا، ایک وقت آئے گا کہ جس وقت میرا کیس لڑا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب میرے اس مظلوم کا بدلہ لیا جائے گا. میں اس لیے اس کو آرام سے جھیل رہا ہوں، آسان ہے میرے لیے، کیونکہ بعین اللہ، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں یہ کام ضروری ہے، اس لیے میں نے اس کام کو انجام دیا. خوب، زمین پر آہستہ نرمی سے آسانی سے چلتے ہیں. اس کے معنی تفسیر کے اندر جو کیے گئے، یعنی غرور و تکبر ان میں نہیں ہے. یہ تکبر جو اندر کی صفت ہے، ایک رذیلہ ہے، برائی ہے. اس تکبر کی بنیاد پر شیطان کو خداوند عالم نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا. آج کا جو پارہ آپ نے پڑھا، آٹھواں پارہ، اس کے اندر تفصیل سے بیان ہوا تھا یہ سب کچھ واقعہ، حضرت آدم کا قصہ، حضرت آدم کے بہکائے جانے کی بات، شیطان کا سجدہ نہ کرنا، تفصیل سے آج آپ نے پڑھ لیا آٹھویں پارے کے اندر. اسی کا ایک جملہ یہ تھا کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو خداوند عالم نے کہا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تجھ کو تکبر زیب نہیں دیتا تھا. یہ آئے آج کی آیت میں آپ نے پڑھا، تجھے تکبر زیب نہیں دیتا تھا، یعنی تو اپنی گردن اکڑا کے کھڑا ہو گیا. حکم میں نے دیا تھا، تو نے اپنی گردن اکڑائی. یہ تو نے گردن اکڑائی ہے، تجھے زیب نہیں دیتا. کیوں تم گردن اکڑا رہا ہے؟ کس کے سامنے؟ میرے سامنے. تجھے وجود کس نے دیا ہے؟ میں نے دیا ہے. تو نار میں سے تھا، کافروں میں سے تھا، لیکن تجھ کو اگر ملائکہ کی چند دنوں کی ہم نشینی دینی کسی نے دی تو کون تھا؟ میں تھا. میں جانتا ہوں تجھے شروع کیا تھا، لیکن تو نے عبادتیں کی، ان عبادتوں کے نتیجے میں میں نے عدل کی وجہ سے تجھے ملائکہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. تو ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کر خود کو بڑا سمجھنے لگا، گھمنڈ میں آ گیا کہ تو بھی ان کی طرح مخلوق ہو گیا. نہیں، تو ایسا نہیں تھا. اور اس مخلوق کو کہ جو نور ہے سراسر، اس نوری مخلوق نے میرے حکم کے اوپر خاک کے سامنے سجدہ کیا، تو آگ کا ہوتے ہوئے سجدہ نہیں کرے گا. تکبر ہے. قرآن کیا ہے؟ خدا نے کہا اس تکبر، یہ تکبر تجھے زیب نہیں دیتا. امام علی نے بیان کیا چند خصوصیات ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں. ان میں سے امام نے کہا تکبر ہے، حسد ہے، اور ایک اور خصوصیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی. تکبر اور حسد، دو چیزیں ابھی بیان کرتا ہوں، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. پہلی کی مثال امام علی نے شیطان کی دی کہ شیطان نے تکبر کیا، لہذا خدا کی 6000 سال بندگی کرنے کے بعد، 6000 سال، 6000 سال میں امام علی نے کہا یہ نہیں معلوم یہ زمینی ہے یا آسمانی ہے. جملہ بار بار سنتے ہیں آپ، کیا فرق پڑے گا زمینی ہو یا آسمانی ہو؟ اگر زمینی سال ہیں تو اس کے دن کتنے؟ 365 دن. 6000 × 365 کتنا عرصہ بن جائے گا، اس کو کیلکولیٹ کر لیجیے گا. اور اگر آسمانی ہے تو آسمانی ایک سال زمین کے 1000 سال کے برابر ہوگا. اگر آسمانی سال ہیں، اب 6000 × 1000 کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی عبادت ہے اس کی. لیکن امام علی کہتے ہیں ایک آنے واحد میں ختم. کیوں؟ تکبر کیا تھا. تکبر کی وجہ سے وہ جو خدا کی قربت کی منزل کے اوپر تھا، یعنی خدا نے اس کو نزدیک کیا، اپنے قریب کیا، اس کو ملائکہ کے ساتھ محشور کیا، ایک تکبر کی وجہ سے فوراً دھتکار دیا گیا، کک آؤٹ، باہر چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہی جو خدا کے نزدیک تھا، خدا نے اس کو کہا کہ انکا رجیم، تجھے میں نے دھتکار دیا ہے. یہ جو ہم حاجی جاتے ہیں اور منا کے اندر ایک رکن ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رمی جمرات، رجم کرتے ہیں. رجم کا کیا مطلب ہے؟ پتھر مارنا، یعنی دور کرنا، ہٹانا اپنے آپ سے. خدا نے اتنی تمام عبادتوں کے باوجود اس کو ایک لمحے میں نکال دیا، کہا تو چلا جا، تو رجیم ہے، میرے نزدیک سے چلا جا. ان علیکا، بہت اہم ہے یہ نقطہ، ان علیکا لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر اے شیطان مجھ اللہ کی لعنت برستی رہے گی قیامت تک. یہ بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے. 6000 سال بندگی، 6000 سال سجدہ، 6000 سال عبادت، 6000 سال ملائکہ کے ساتھ محشور، ایک لمحے میں نکل جانا، اور اس طرح سے خدا کو غضب نہ کرنا کہ خدا رحمانیت کے باوجود کہہ رہا ہے تجھ پر میری لعنت برسے گی قیامت تک، اور قیامت کے بعد جو تیرا حساب ہے وہ تو الگ ہے. ٹھیک، لہذا یہاں پر خدا نے کہا کہ جو ہمارے بندے ہیں وہ کون ہیں؟ کہ جو زمین پر آہستہ سے نرمی سے چلتے ہیں. ان کے اندر تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے. کیوں تکبر اور غرور نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ اپنی حقیقت پر ہے. جو 2 دن پہلے بھی آیت گزری کہ تمہاری، امام علی کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے انسان تو تکبر کرتا کیسے، امام علی کے جملے مفہوم ہے، تعجب ہوتا ہے تو متکبر بنتا کیسے، تو مغرور ہوتا کیسے؟ تو اپنی ابتدا اور انتہا پر دیکھ، تیری ابتدا نجس، تیری انتہا نجس۔ دو دن پہلے یہ مثال آئی تھی، امام علی کہتے ہیں تعجب ہے۔ خوب، خدا مند عالم کہہ رہے جو رحمان کے بندے ان کے اندر تکبر نہیں ہے، زمین پر بغیر کسی غرور اور تکبر کے چلتے ہیں، ان کی چال متوازنہ چال ہے، ان کی چال کے اندر نرمی ہے، ان کی چال کو دیکھ کر سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی خدا کا نیک اور مومن بندہ ہے، انکساری ہے ان کے اندر۔ خوب، کہا گیا کہ ایمان کی چابی جو ہے انکساری ہے، اور غرور اور تکبر کفر کی چابی ہے۔ امام علی نے بیان کیا، حکم خدا بھی ہے ہم سب کے لیے، خدا رسول اللہ سے بیان کر رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، خدا کہہ رہا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا۔ یہی نصیحت حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو ہے، ولا تمشی علی الارض مرحا، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ آگے آیت خدا کیوں اس کی دلیل دے رہا ہے، انک لن تغرق الارض، تم نہ زمین کو چیر سکتے ہو اپنے اس تکبر سے، اپنے نقوت بھرے قدموں سے، اپنی غرور مغرورانہ چال کے ذریعے سے، یعنی تمہاری مغرورانہ چال زمین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہیں چیر سکتے زمین کو۔ ولن تبلغ الجبال طولا، تم جتنی بھی گردن اکڑا لو تمہاری اکڑی ہوئی گردن پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ پائے گی۔ یعنی اگر بلندی اکڑنا ہی کچھ دلیل ہے تو پہاڑ تم سے زیادہ بلند ہیں۔ اگر تم اس میں سمجھتے ہو عظمت کہ گردن اکڑا کے چلنا ہے، تو جتنا بھی اکڑ لو تمہاری گردن پہاڑ کے برابر نہیں ہوگی۔ تو پھر اگر اکڑنا ہے، بلندی معیار عزت ہے، احترام ہے، تو پہاڑوں کی عزت کرو تم، پھر ان کی گردن تم سے زیادہ بلند ہے، تم سے زیادہ بلند و بالا ہے، لہذا زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ خدا وند عالم نے بیان کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 تھی۔ خوب، اس کے بعد اسی چیز کو امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں خدا سے کہا کہ طلب کرو، وہ دعائے کمیل جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مولا کہتے ہیں زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا، ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھو، روز پڑھو، نہ ہو ہفتے میں پڑھ لو، نہیں ہو مہینے میں پڑھ لو، سال میں پڑھ لو، ورنہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا، روایت اس میں مشہور ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر انسان کی حیثیت، حقیقت، خدا کی رحمت، محبت، ساری چیزیں، یعنی دعائے کمیل کو امام خمینی اور شہید عارف حسینی دونوں کہتے تھے کہ یہ انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ کارخانہ، میں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میں پچھلے سالوں میں بیان کر چکا ہوں یہاں پہ کارخانے کی خصوصیت کیا ہے۔ کارخانے میں ایک ڈائی ہوتی ہے، اور اس ڈائی کے مطابق چیزیں بلک میں پروڈیوس ہوتی ہیں، اس کو کارخانہ کہتے ہیں، یعنی جہاں پہ ایک نہیں بنتی چیز، ٹھیک ہے نا، کارخانے میں بلک میں پروڈکشن ہوتی ہے۔ دعائے کمیل انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ اس کو ایسے تصور کر لیجئے بچوں کو محسوس مثال کے طور پہ، کہ جیسے خیمہ لگا دیں آپ، اس خیمے سے پیچھے وہ انسان ہے جس نے کبھی دعائے کمیل کو نہیں پڑھا، نہیں سنا، اس خیمے میں آ گیا ہے، دعائے کمیل کا خیمہ ہے۔ اس خیمے سے پیچھے تک اس کے اندر بری صفات تھیں، اس کے اندر تکبر تھا، غرور تھا، نخوت تھی، نفرت تھی، کینہ تھا، حسد تھا، یہ ساری چیزیں وہ اس خیمے سے پہلے تک ہے۔ یہ دعائے کمیل کا خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اب جب اس خیمے سے باہر نکلے گا تو کیا بن کے نکلے گا؟ امام خمینی کے مطابق انسان بن کے نکلے گا۔ دعائے کمیل یہ کام کر سکتی ہے، یا جس طرح کار واش میں ہوتا ہے، کار واش میں ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی انتہائی گندی میلی کچیلی ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، ڈسٹ ہوتی ہے، مخصوصاً بارش کے بعد کیچڑ ساری گاڑی کے ٹائروں پر، شیشوں پر، دروازوں پر لگی ہوتی ہے۔ اس طرح سے کار واش میں جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو کیسے آتی ہے واپس؟ دھلی دھلائی۔ دعائے کمیل یہ کام کرتی ہے۔ اسی دعائے کمیل کے اندر امام علی کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو، مانگنے کی چیز ہے جو بتا رہا ہوں، وہ کیا مانگو؟ وجعلنی فی کل الاحوال متواضعا، خدا سے مانگو کہ اے میرے پروردگار مجھ کو ہر حال میں ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا، ہر حال میں مجھے متواضع رکھنا، یعنی میں کسی بھی منزل پر پہنچ جاؤں، چاہے مالی اعتبار سے ہو، عہدے کے اعتبار سے ہو، مرتبے کے اعتبار سے ہو، علمی مقام ہو، کسی بھی مقام پر پہنچ جاؤں، مجھے ہر حال میں ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا، متواضع رکھنا، میری نگاہیں ہمیشہ نیچے رہیں، میری نگاہیں ہمیشہ تیری عظمت کے سامنے جھکی رہیں، زندگی کی کوئی کیفیت مجھ کو اس تواضع سے باہر لے کرنا چاہے۔ اور خود اگر کسی کو، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو اس دنیا کے اندر اپنی صفات کی بنیاد پر غرور اور تکبر جچتا تھا تو وہ امام علی کی ذات تھی، اگر کسی کو جچتا ہے تو، ہے کہ نہیں ہے؟ کعبے میں ولادت کس کی ہوئی ہے؟ کعبے میں ولادت اول سے لے کر آخر تک کسی کی نہیں ہوئی کعبے کے اندر، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کے جانشین خصوصیات ہیں، جناب سیدہ کے شوہر، جناب حسنین کے والد، رسول اللہ کے داماد، میدان جنگ میں ہمیشہ اول مورچے پہ رہنے والے، جب میدان جنگ میں گئے فتح کے بغیر واپس نہیں آئے، رسول اللہ کی جنگ خیبر کے اندر واضح روایت کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جو خدا سے محبت کرتا ہوگا خدا اس سے محبت کرتا ہوگا. پوری رات صحابہ جاگتے رہے چونکہ خدا کی محبت کی سند مل گئی. ہم تو خدا سے محبت کرنے کے دعوے دار سبھی ہیں. رسول صادق نے خبر دے دی کہ وہ اس کو بھیجوں گا جس سے خدا محبت کرتا ہے, جس کو خدا چاہتا ہے. ختم ہو گیا معاملہ, یعنی نجات کی سرٹیفیکیشن ہے یہ, خدا اس سے محبت کرتا ہے. پوری رات صحابہ جاگتے رہے, ہم ہوں شاید. کس کا نام آیا؟ امام علی کا. اگر اس کائنات میں کسی کو غرور جچتا ہے تو امام علی کی ذات ہے. لیکن امام علی کی زندگی کیسی ہے؟ یہی جملہ امام علی نے سکھایا, خدا سے ہر حال میں تواضع مانگنا. مت کہنا کہ میں کائنات کا مولا ہوں, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, مت کہنا کہ میں اس وقت خلیفہ ہوں. دیکھو میں خلیفہ بھی ہوں, مولا کائنات بھی ہوں, اختیارات بھی رکھتا ہوں, خدا کی زمین پر اس کا جانشین بھی ہوں, رسول اللہ کا جانشین ہوں, علم میں مجھ سے آگے کوئی نہیں, تقویٰ پرہیزگاری شجاعت کسی میدان میں مجھ سے کوئی آگے کوئی نہیں ہے. لیکن میرا تواضع یہ ہے کہ جب میں کسی یتیم بچے کے آنسو دیکھتا ہوں تو وہیں زمین پر بیٹھ کر اس کو اپنی آغوش میں لے کر چپ کرواتا ہوں. میرا تواضع یہ ہے کہ جب میں کسی بیوہ کی سرپرستی کے لیے گھر جاتا ہوں اور بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تیرا مددگار کوئی نہیں, تیرا شوہر مارا جا چکا ہے, جنگ میں مارا گیا ہے, ویسے مر گیا. دو کام مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں گھر کے اندر, میں تیرے لیے آزوقہ لایا ہوں, اجناس لے کر آیا ہوں, آٹا لے کر آیا ہوں. اب دو کام سمجھ میں آتے ہیں گھر میں, یا کھانا بنے گا اور بچوں کو بہلائے گا. دونوں کام ایک ساتھ تو نہیں کر سکتی, مجھے معلوم ہے اکیلی ہے بغیر سرپرست کے, ان میں سے کوئی ایک کام مجھے دے دے. یا کھانا میں بنا دوں, روٹی میں بنا دوں, یا بچے میں سنبھال لوں. یہ ہوا ہی ہے. یہ کس وقت کی بات ہے؟ جس وقت امام علی بچے تھے, جوان تھے, نہیں مولا ہے, جس وقت امام علی تخت خلافت پر ہیں. جس وقت تخت خلافت پر ہیں, دو میں سے کوئی کام اپنے ذمے لے لے, کام مجھے دے دے. خاتون اگر قبول کرتی تھی کہ بچوں سے میں مانوس ہوں, میں کھلا دوں بہلاؤں گی, امام علی جا کے روٹیاں پکاتے تھے, روٹی لگاتے تھے تندور میں, لگاتے وقت چہرہ جب آگ کے نزدیک جاتا تھا تو مولا کہتے تھے علی اس آگ سے سبق لے لو, یہ آگ تمہاری اپنے ہاتھ کی لگائی ہوئی ہے جسے برداشت نہیں کر رہے ہو, اس کی آگ سے بچو جو اس نے اپنے غضب سے بھڑکائی ہے. تواضع ہے. حالانکہ وہ مولا علی میزان اعمال ہیں, قیامت کے دن میرے اور آپ کے اعمال جس معیار پر ناپے جائیں گے وہ علی ابن ابی طالب, لیکن امام علی کی تواضع ہے. لہذا عباد الرحمن ہمیشہ متواضع. امام علی نے کہا تواضع کو مانگو خدا بندے عالم سے. یہ تواضع جھکنا انسان کو ذلیل نہیں کرواتا, عظمت دیتا ہے. خدا بندے عالم کی بارگاہ میں تواضع کے لیے رسول اللہ نے بیان کیا, ایک شخص اس کو لوگ گھیرے بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے, لوگ رسول اللہ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ایک دیوانہ مل گیا لوگوں کو, تھوڑا سا مخبوط الحواس شخص ہے, اس کے ارد گرد لوگ گھوم رہے ہیں, اس سے تفریح کر رہے ہیں, اس کو مذاق کر رہے ہیں, کوئی چھیڑا دیوانہ آدمی ہے. رسول اللہ نے کہا سب آ جاؤ میرے پاس. سارے اصحاب جو بھی اس وقت کے لوگ تھے سب جمع ہو گئے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ نے کہا تمہیں بتاؤں دیوانہ کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے, ہم تو اس کو دیوانہ سمجھ رہے ہیں جو مختلف حرکتیں کر رہا ہے, جس کے پاس شعور نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا جو زمین خدا پر اکڑ کر چلتا ہے وہ دیوانہ ہے. رسول اللہ نے کہا جو خدا کی زمین پر اکڑ کر چلتا ہے, بار بار چلتے ہوئے غرور اور تکبر سے کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے, یعنی دیکھتا ہے کہ کون اس کو دیکھ رہا ہے, کون اس کی شان کے مطابق اس کے ساتھ کام کر رہا ہے. دائیں بائیں دیکھنے کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ میں گزر رہا ہوں مجھے سلام کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا, مجھے کسی نے سلوٹ کیا کہ نہیں کیا, یہ اکڑ کے جو چل رہا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں بار بار ادھر ادھر دیکھتا ہے, اور جس سے خیر کی امید نہ ہو, جب وہ گزر رہا ہو تو لوگ اس سے پناہ ہی مانگ رہے ہوں, اس سے خیر کی امید نہ ہو اور اس کی برائی سے محفوظ نہ رہا جا سکتا ہو تو حقیقی دیوانہ وہ ہے. اور پھر رسول اللہ اس شخص کی بشارہ کیا کرتے ہیں کہ حاضر مبتلا, یہ تو بیچارہ بیمار ہے, جس کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو, مجنون کہہ رہے ہو, یہ مجنون نہیں ہے, یہ بیمار ہے. اصل مجنون وہ ہے کہ جو تکبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. خوب, پہلی خصوصیت وزخات و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, زمین پر بہت آہستہ نرمی وقار متانت کے ساتھ چلتے ہیں, کسی کے اوپر جو ہے وہ تکبر سے کام نہیں لیتے. اسی خصوصیت کو والدین کے لیے بھی مانگا گیا ہے. والدین کے لیے کہا گیا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے دونوں والدین کے سامنے یعنی ماں اور باپ کے سامنے اپنے شانوں کو ذلت اور عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھنا, عاجزی کے ساتھ. لفظ ذل ہے, ذل کا معنی تواضع کے معنی میں آیا ہے. یہی خصوصیت امام عصر کے سپاہیوں کی ہے. سورہ ظاہراً سورہ محمد کی آخری آیات کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ دین سے پلٹا جا سکتا ہے، غور سے ان باتوں کو سمجھے گا. خطاب کس کو کر رہا ہے؟ خدا مشرکوں کو نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پیچھے ہٹ جائے گا، یرتد یعنی الٹے پاؤں واپس آنا، تم میں سے جو اپنے دین سے واپس آ جائے گا، الٹے پاؤں پلٹ جائے گا، یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اس کے پلٹنے کے بعد خدا عنقریب قوم کو لے کر آئے گا. اس قوم کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یحبونہ ویحبہم، کہ وہ خداوند عالم سے محبت کرتے ہوں گے، خدا ان کو چاہتا ہوگا. اگلی خصوصیت، ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اذلتن علی المؤمنین، یہ مومنوں کے سامنے انتہائی متواضع ہوں گے، مومنوں کے سامنے انتہائی آرام سے چلنے والے ہوں گے. اذل عزتن علی الکافرین، کافروں کے سامنے ڈٹنے والے ہوں گے. ٹھیک، اور اس کے بعد دائماً خدا کی راہ میں قیام کریں گے، جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ آیت جب نازل ہوئی، اصحاب نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے کہ خداوند عالم جو ہے خبر دے رہا ہے کہ مومنوں اگر تم اپنے راستے سے ہٹ گئے تو خدا تمہاری جگہ دوسری قوم لے کر آئے گا. رسول اللہ نے کہا ہاں ایسا ہے، اگر ایمان پر عمل نہیں کرو گے تو خدا کا دین تو نہیں رہے گا اپنی جگہ پر، خدا کا دین تو آگے بڑھے گا. پھر رسول اللہ نے حضرت سلمان کے شانے پہ ہاتھ رکھا جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کہا تھا یہ آیت اس کی قوم کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو عرب جو مرکز ہے اسلام کا، وہ اسلام سے پیچھے پلٹ جائے گا، اور اس کی قوم اسلام کو زمین پر دوبارہ زندہ کرے گی. اس آیت کی تفسیر میں ہمارے یہاں بھی، اہل سنت کے یہاں بھی، اس کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوگی؟ مومنوں کے لیے انتہائی ہمبل ہوں گے، مومنوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اپنے شانوں کو جھکا کر چلیں گے. ٹھیک، یہ روایت آیت بیان کی گئی ہے امام زمانہ کے سپاہیوں کے لیے. امام زمانہ کے سپاہیوں کی خصوصیات سورہ محمد میں جا کے اس کے آخری آیتوں میں دیکھیے گا. اس کی خصوصیت کہ انسان متواضع ہوگا. آج سے اپنے اندر اس خصوصیت کو انشاءاللہ ہم اور آپ پیدا کرنے کی مزید کوشش کریں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ تواضع میں اور ذلت میں فرق ہے. ایسا نہ ہو کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ہمیں تو بس ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، ہمبل رہنا ہے، متواضع رہنا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، خدا یہ مطالبہ کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سیکھنا ہوگا آئمہ علیہ السلام سے. تواضع اور تذلیل الگ ہے. خدا نے کسی مومن کو حق نہیں دیا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے کسی کے سامنے. خداوند عالم نے مومن کو حق نہیں دیا، یعنی دوسرے کو حق تو الگ ہے، میں خود اپنے اندر حق نہیں رکھتا اپنے آپ کو ذلیل کروں، دوسرا تو رکھتا ہی نہیں ہے یہ حق. ٹھیک ہے، مومن کی مثال خداوند عالم نے کعبے کے برابر دی ہے. حرمت مومن کعبے کی طرح ہے، کعبے کی کوئی تذلیل نہیں کر سکتا. خب، تذلیل تواضع میں اور لاچارگی میں فرق ہے، اس کو سمجھے گا. مثال امام سجاد کی دوں گا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں، امام کے رشتہ داروں میں سے، دور کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک شخص آتا ہے اور امام کو مدینے میں تذلیل کرنا شروع کرتا ہے، یعنی برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے. یہ وقت ہے کربلا کے بعد کی بات ہے. امام بیٹھے ہوئے ہیں، آگے برا بھلا کہتا ہے. جو چند افراد امام کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ کچھ اٹھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، امام چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو. اس کے بعد جب وہ گھر چلا جاتا ہے، امام اس کے گھر جاتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد دق الباب کرتے ہیں، وہ باہر آتا ہے، امام اس سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم مسجد میں آئے تو تم تھوڑا غصے میں تھے، تیش میں تھے، غضب میں تھے، وہاں تم نے کچھ باتیں ایسی کہیں کہ جو اچھی نہیں تھیں، ان باتوں میں تم نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو الزام ہو گیا. میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو تم نے کہی ہیں، لیکن پھر بھی میں خدا سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر وہ برائیاں، خامیاں جو تم نے بیان کی ہیں پائی جاتی ہیں، تو آؤ تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں کہ خدا مجھ کو معاف فرمائے. کس کا عمل بتا رہا ہوں؟ امام کا، صاحب اختیار کا، جو اشارے میں زمین کو پلٹ سکتا ہے، اشارے میں زمین کو پلٹ سکتا ہے. امام نے کہا کہ اگر تم نے بیان کیا نہیں ہے میرے اندر، لیکن پھر بھی خدا سے دعا کر لیتے ہیں، تم بھی دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں، کہ اگر میرے اندر وہ خامیاں، برائیاں ہیں تو خدا مجھ سے درگزر کرے، اور اگر میرے اندر وہ برائیاں نہیں ہیں تو میں نے تمہیں معاف کیا جو تم نے مجھ پہ الزام لگایا، تہمت لگائی، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں چونکہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اپنے رب سے چاہوں گا کہ خدا بھی تمہیں معاف کر دے. یہ چیز ہے تواضع. ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ معاملہ ہے ذاتی، اس نے آگے شخص امام کی یعنی امام کی بے عنوان سید الساجدین، بے عنوان علی ابن الحسین توہین کی ہے، ذاتی معاملہ درگزر کر دی۔ یہی امام سجاد علیہ السلام ہے، دربار یزید ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، لیکن اسی امام نے اس دربار یزید کو اپنے خطبوں سے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ جگہ تواضع کی نہیں ہے، یہ جگہ کس چیز کی ہے؟ یہ جگہ قیام کی ہے، یہ جگہ سامنے والے کو اس کی حیثیت اور اوقات یاد دلانے کی جگہ ہے۔ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں وہ جس باطل خیال میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اس باطل خیال اور محل کو توڑنے کی جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اس کے گمان میں یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کی نزدیک ترین شخصیت پنجتن پاک کی آخری ہستی امام حسین کا سر اگر اپنے سامنے تشت میں رکھ لیا اور یہ گمان کر رہا ہے کہ اسلام ختم ہو گیا، تو یہ جگہ ایسی ہے کہ میں ہتھکڑیوں کے باوجود اس کے سامنے کھڑے ہو اس کے بولوں گا کہ اصل جو ختم ہونے والے ہیں وہ تیرے اجداد ہیں، تو ہے ہمارا نام زندہ رہنے والا۔ یہاں پر امام نے امام سجاد سر نہیں جھکایا، یا امام نے تواضع نہیں کی، یا امام خاموشی سے نہیں کھڑے رہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہاں پہ دکھایا۔ یہاں یہ جگہ کون سی؟ یہ جگہ تواضع کی نہیں ہے، یہ جگہ قیام کی ہے، یہ جگہ بیان کی ہے۔ یہاں سامنے والے کی بات سن کے چپ نہیں ہوا جائے گا، یزید یہاں پہ اشارے کرے گا تو خدا جناب زینب یہاں کھڑے ہو کے کہیں گی کہ یزید جو کرنا ہے کر لے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرے دن گنتی کے رہ گئے ہیں۔ جناب زینب کا جملہ حل ایاموں کا الا عدد، یہ کس وقت کی بات ہے؟ جناب زینب کے ہاتھوں میں رسی بندی ہوئی، سر پہ ردا نہیں ہے، سامنے بھائی کا سر تشت میں پڑا ہوا ہے، قیدیوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ حل ایاموں کا الا عدد، اس غرور کے نشے میں یزید مست ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کاش بدر و احد کے میرے اشیاخ میرے شیوخ زندہ ہوتے تو میری تعریف کرتے، یزید بہت اچھا کام کیا تو نے، جو کام ہم سے نہیں ہو سکا وہ تو نے کر دیا، یعنی رسول کے آل کو مٹا دیا، ہم نہیں کر پائے یہ کام بدر و احد کے اندر، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ لیکن جناب نے اس کو کہہ دیا تیرے دن گنے جا چکے ہیں، تیری رائے بالکل فاسد ہے، ختم۔ اس کے بعد یا یزید قسم واللہ فواللہ، تو یہ چاہتا تھا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین کو ختم کر کے تو نے ختم کر دیا اہل بیت کو، نہیں، فواللہ قسم بخدا، علی کی بیٹی کی زبانیں سن لے، لا تمحو ذکرنا، قسم بخدا تو ہماری یاد کو نہیں مٹا پائے گا۔ اب یہ جگہ کس چیز کی ہے؟ قیام کی۔ اب تواضع میں کہاں پر مقام تواضع کا، یہ سمجھیے گا، ہر جگہ سر جھکانے کا نام تواضع نہیں ہوتا، استکبار کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا جو ہے وہ توازوں سے ہٹ کر ہے، ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ یمنی فلسطینیوں کے سامنے جھک گئے، 2000 دور کی کلومیٹرز کی دوری سے بیٹھ کر مدد کر رہے ہیں۔ کل ہی میں نے ایک کلپ دیکھا ایک ایرانی خاتون کا، حالانکہ ایرانیوں نے انقلاب کر کے بہت ساری یعنی خصوصیات سامنے رکھی ہیں، ایک نیا جہد دے دی، امام کا راستہ فراہم کر دیا۔ ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا کل ہی اس کی، بلکہ آج صبح سوری میں نے دیکھا، ایک ایرانی مہم چلی وہاں پر، ایرانی خواتین نے ایک مہم چلائی کہ کس طرح سے ہم یمن کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اس میں خاتون کا انٹرویو، جس نے ایک آرگنائزیشن بنا لی اور اس کے تحت اس نے کیا کام کیا کہ ڈونیشن لیا، سونا جمع کیا اور اس کو بھیجا یمن، لبنان، فلسطین۔ اس نے کہا مجھے آئیڈیا کہاں سے ملا، میں روز روک کے جو ہے وہ بیٹھ کے روتی تھی، جب تصویریں دیکھتی تھی، یہاں تو میڈیا نہیں دکھا رہا، ایران میں تو دکھایا جاتا ہے سب کچھ، میں اس میڈیا پہ دیکھتی تھی، میں تڑپتی تھی، میں اپنے بچے کو جب واقعی کھانا کھلا رہی ہوتی تھی تو وہاں کے وہ بچے میری نگاہوں میں آ جاتے تھے، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تھا، میں تڑپتی تھی کہ خدایا کیا کروں، کس طرح میں مدد کروں ان لوگوں کی، ایسا تو نہیں ہوگا، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کہیں اتنے میں نے ایک کلپ دیکھا کہ جو یمنی خواتین کا تھا، یمنی خواتین نے کیا کیا، اپنا زیور جمع کر کے اور وہ بھیجا فلسطین، فلسطین کی مدد کے لیے۔ اس نے کہا مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ خود یمنی 8-9 سال جنگ میں رہے ہیں، انتہائی مستضعف ہیں، جب انہوں نے جنگ کا آغاز کیا ہے، حقیقت میں جو کہا جاتا ہے، میں اس کو ہمیشہ بیان کرتا ہوں، علامہ اقبال کا شعر، ایک کافر ہے تو بیش کیا ہے وہ، میں نے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے ایسے بھائی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے ایسے بھائی۔ یہ حقیقت میں وہ مومن تھے کہ جو بغیر اسلحے کے لڑے، پتھروں سے جا کے انہوں نے فوجیوں کو مارا ہے، اس کے بعد ان کا اسلحہ لیا، ننگے پاؤں لڑیں گے لوگ، چٹانوں پہ چل رہے ہیں ننگے پاؤں، آج بھی ان کی غربت کا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ان کی ہمت کتنی ہے، ان کو نظر آیا فلسطین، وہاں پہ اس وقت غذا کی قلت ہے، کھانا نہیں ہے، آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے شاید چیزیں، حقیقت میں لوگ زمین سے اگنے والی گھاس کھا رہے ہیں، لیکن ایک کوشچن یہ کہ آیا اس زمین پہ گھاس باقی بچی یا نہیں بچی؟ فاسفورس بم مارے جا رہے ہیں، ان فاسفورس بموں کے نتیجے میں نیچے جو پانی ہے زمین کے اندر وہ تک فاسد ہو چکا ہے، زہریلا ہو چکا ہے، زہریلی گھاس کھا رہے ہیں وہاں کے لوگ. اس نے کہا، خاتون نے کہ میرے دل میں تھی، مجھے یہ ویڈیو ملی، مجھے یقین نہیں آیا. میں نے ان کا جو سینٹر ہے وہاں تہران میں، وہاں کال کی کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی، حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حقیقت ہے، یعنی فلسطینیوں سے پوچھا یہ حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حقیقت ہے. ہمیں یمن کی طرف سے تین بڑے بڑے، اب صندوق کا لفظ استعمال ہوا ہے تو میں وہی کر رہا ہوں، تین بڑے صندوق ہم لوگوں کو یمنی خواتین کی طرف سے آئیں. کس عالم میں؟ جو خود عالم غربت کے اندر ہیں، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینے والی بات ہے. لہذا درود پڑے گا محمد والے محمد پر. کہاں سے یہاں پہ بات نکل گئی تھی؟ ذلت اور اس کا فرق، ٹھیک ہے. توازو کا مطلب ذلت نہیں ہے، توازو کا مطلب مومنوں کے سامنے جھکنا ہے. یہ یمنی مومنوں کے سامنے جھکے ہوئے، لیکن کافروں کے سامنے کیسے کھڑے، کس طرح مقابلہ کیا ڈٹ کر، جانے دیے سب کچھ دیا اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. خوب، مومن کی خصوصیت، عباد الرحمن کی خصوصیت کہ وہ جو ہے وہ زمین پر آرام سے، نرمی سے چلتا ہے، اکڑتا نہیں ہے. اذا خاطبهم الجاهلون، جب اس کا سامنا کسی جاہل سے ہوتا ہے، قالوا سلاما، آہستہ سے، نرمی سے، پیار محبت سے گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری خیر ہو. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارا اور آپ کا زندگی کے اندر واسطہ پڑے گا لوگوں کے ساتھ، ہم سوشل انٹریکشنز رکھتے ہیں، ہمارا معاشرے کے اندر آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا سب کچھ ہے. اس معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو درست بات سمجھ میں نہیں آتی. خدا کہہ رہا ہے کہ ایک حد تک دلیل دو، آرگومنٹ کرو، اپنی رائے بیان کرو. سامنے والا اگر جہالت پر اڑ جائے تو تم اپنے آپ کو جہالت میں مت لے کے جاؤ. بلا وجہ کی تو میں تکرار میں مت جاؤ، بلا وجہ کی بحث میں مت جاؤ. اپنا کام کیا رکھو؟ دلیل کے ذریعے سے. دلیل دے دی، سامنے والے نے سمجھنا ہے سمجھ لے گا، نہیں سمجھنا نہیں سمجھے گا. اذا خاطبهم الجاهلون، جب ان کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے، الجھتے نہیں ہیں. قالوا سلاما، سلاما کیا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہماری طرف سے بھائی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم تمہارے ساتھ مزید بحث میں وقت برباد اپنا نہیں کرنا چاہتے. وہاں سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں جاہلوں کے ساتھ جب ان کا واسطہ ہوتا ہے. دوبارہ، جاہل ایک وہ جاہل ہے کہ جو بیچارہ سمجھ نہیں پاتا، ایک وہ جاہل ہے جو سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتا، جو سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتا ممکن ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑے، چونکہ جو سمجھتے ہوئے نہیں سمجھنا چاہ رہا وہ حقیقت میں فساد پھیلانا چاہ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. خوب، اگلی خصوصیت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی رب کی بارگاہ میں راتوں کو جاگتے ہیں. بلکہ پہلے یوں کر دوں، والذین یبیتون، یبیتون بیتوتے سے، یہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں. کراچی والے خوش ہو گئے کہ ہمارا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا، ہم بھی راتوں کو جاگتے ہیں. ایسے ہی ہے، پوری پوری رات جاگتے ہیں، جوان خوش ہو گیا، الحمدللہ قرآن کی ایک صفت تو ہمارے اندر ہی موجود ہے. یقینی طور پہ اچھی صفت ہے، ہوگی، اس کو اگلے ٹکڑے سے میچ کر لیجئے گا بس. یا بیتون راتوں کو جاگتے ہیں، کس لیے؟ اسنوکر پر بیٹھ کے اسنوکر کھیلتے ہیں، ڈبو پر بیٹھ کے ڈبو کھیلتے ہیں، بیٹھ کر مجازی گیم جو ورچوئل گیمز ہیں وہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، نہیں. لے رب بہم، یہ جاگتے ہیں اپنے رب کی خاطر. یہ فرق ہے کراچی والوں میں اور زمانے کے امام کے سپاہیوں میں، یہ فرق ہے. جاگتے دونوں ہیں، وہ اپنے رب کی خاطر جاگتے ہیں. لے رب بہم، یہ جاگتے ہیں اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی خاطر رات کو نہیں سوتے. کیوں؟ انہیں اپنے رب سے محبت اتنی ہے، انہیں پتا ہے کہ اس وقت خلوت کا وقت ہے، انہیں پتا ہے کہ اس وقت خاموشی ہے، انہیں پتا ہے اس وقت سناٹا ہے، انہیں پتا ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سب سو رہے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے ہم اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں. ورنہ دن کی روشنی میں، دن میں کوئی نہ کوئی جھمیلا، کوئی نہ کوئی کام، بات کرتے ہوئے فون آ جائے گا، میسج ہو جائے گا، کال آ جائے گی، کام پڑ جائے گا، ڈسٹرب ہو جائیں گے. رات کا وقت سکون کا وقت ہے. اب فقط ہم ہیں اور ہمارا پروردگار ہے، اب ہم ہیں ہمارے رب کی، یا رب کی صدا ہے، اب ہم مستقل اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہمیشہ ہی رہتا ہے. لے رب بہیم، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اپنے رب کی خاطر جاگتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں رات کو جاگ کر؟ سجدوں و قیاما، اپنے رب کی خاطر جاگتے ہیں اور اپنی اس رات کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی عبادت میں گزارتے ہیں. رب کی خاطر جاگتے ہیں، سجدہ اور قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سجدے کو قیام کے اوپر پہلے بیان کیا گیا، سجدا و قیاما، ہونا کیا چاہیے تھا؟ لربہم قیاما و سجدا. ترتیب کے اندر تو پہلے قیام آئے گا پھر سجدہ آئے گا، لیکن مفسرین نے بیان کیا چونکہ سجدے کی اہمیت زیادہ ہے، اور حقیقت میں سجدہ انسان کو معرفت کی اور عروج کی منزلوں کو طے کرواتا ہے. رات کو جو انسان جاگتا ہے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم آؤ نافلہ کے لیے آؤ، نماز شب کے لیے آؤ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ مقام محمود عطا کروں گا، یعنی جو لائق حمد ہوگا مقام وہ دوں گا. یہ جو مقام محمود ملتا ہے، اس میں جو اہم ترین کوئی رکن انجام دیتا ہے اپنا کام، وہ سجدہ ہے. جتنا انسان کا سجدہ طولانی ہوتا ہے، اتنا انسان کا گراف عند اللہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بظاہر انسان بالکل ایک ایسی کیفیت میں کہ زمین سے چپکا ہوا ہے، پستی کی طرف آ گیا. جو خدا کی خاطر جتنا پست رہتا ہے، خدا اس کو اتنا اٹھاتا چلا جاتا ہے. یہ سجدے کا فلسفہ ہے. خدا کی خاطر جتنا پست رہو گے، خدا تمہیں اتنا اٹھاتا چلا جائے گا، خدا رفعت دیتا چلا جائے گا، کیونکہ تم نے خدا کی خاطر اپنے آپ کو پست کیا ہے. خدا کی خاطر تم سجدے میں پڑے گا. سجدا و قیاما، کس کی خصوصیت ہے؟ عباد الرحمان کی. رات کو جاگتے ہیں، البتہ یہاں پہ علماء نے بیان کیا کہ بیتوتہ، اس سے مراد ظاہراً پوری رات جاگنا ہے، لیکن اس میں رات کے کسی ایک پہر کے جاگنے کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ رات کو خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، بےودہ محفلوں میں نہیں بیٹھتے اور خدا بند عالم کی خاطر جا کر ہی کام کرتے ہیں. اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا، ظاہراً حدیث ہے اس کو، کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، خدا وند عالم کی جانب سے جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب رات آ جاتی ہے تو وہ غافلوں کی طرح مجھ سے رخ پھیر کر سو جاتا ہے. سونا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اسی لیے ہمیں کہا گیا رات کے ایک پہر میں اٹھو، تاکہ غافلوں میں تمہارا نام نہ لکھا جائے. خدا نہ کرے کہ ہماری تو نماز فجر قضا ہو جاتی ہے بعض اوقات، یہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہے. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس انتہائی پریشانی کے عالم میں، انتہائی پریشانی کے عالم. امام نے کہا خیریت تو ہے کیا؟ یعنی اتنی پریشانی تھی کہ اس سے شاید بیان بھی نہیں ہو رہی تھی صحیح سے. امام نے اس کو بٹھایا تھوڑا سا، اس کو کہا سنبھلو، پانی وانی اپنے حساب سے کر رہا ہوں، پانی دیا، ٹھنڈا کیا اس کو. اس نے پھر اپنی ایک مشکل امام کے ساتھ بیان کی کہ مولا یہ ہو گیا میرے ساتھ. امام نے پہلے ایک جملہ کہا کہ تم نے تو مجھے گھبرا دیا تھا، جس پریشانی کا تم اظہار کر رہے تھے، تمہارے چہرے سے، تمہاری باڈی لینگویج سے پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید آج نماز فجر قضا کر کے آئے ہو. امام کے اندر تم اتنے پریشان لگ رہے تھے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہاری یہ پریشانی کس وجہ سے ہوتی تو میں اس کو صحیح سمجھتا کہ نماز فجر قضا ہو گئی. اگر تم نماز فجر کے قضا ہونے پہ اتنے پریشان ہوتے، ہاں وہ صحیح تھا، وہ ہونے والی بات تھی، لیکن جس چیز پر آئے وہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد والذین یقولون، اور یہی وہ لوگ ہیں عباد الرحمان. خصوصیات کو آپ گن رہے ہیں نہیں گن رہے؟ پہلی خصوصیت کیا تھی؟ زمین پر. اگلی خصوصیت جاہلوں سے سامنا ہو تو آرام سے درمی سے گزر جاتے ہیں. تیسری خصوصیت رات کو اپنے رب کے لیے جاگ کر گزارتے ہیں سجدہ اور قیام کے اندر. اگلی خصوصیت اب اس کی آ گئی، وہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں، یقولون کا لفظ ہے عربی کے اعتبار سے، یقولون مضارع یعنی کنٹینیوشن کے اوپر آتا ہے، کنٹینیوس جو ٹینس ہو اس کو کہتے ہیں. یقولون یعنی ہمیشہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے. جس چیز کو کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ بات ایسی ہے کہ اس کو ہمیشہ خدا سے کہنا چاہیے، ہمیشہ خدا سے مانگنا چاہیے. والذین یقولون، وہ ہمیشہ خدا سے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دیں. ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب ہم سے آتش جہنم کو، عذاب جہنم کو دور کر دے. ان عذابہ کان غراما، چونکہ وہ عذاب جہنم چپک جانے والا عذاب ہے، چمٹ جانے والا عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. یہ خدا سے طلب کرتے ہیں، یہ جو جملہ خدا سے مانگا جا رہا ہے، یہ فقط جملہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے. میں نے دو تین دن پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہم معمولاً اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہے. آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں آتش جہنم سے بچنے کے لیے باقاعدہ اہتمام ہے، یعنی دعائیں آئمہ کی. میں نے امام حسین کی دعا عرفہ کا ٹکڑا پڑھا، شاید کل کی بات ہوگی یا پرسوں کی بات تھی، دعائیں کو میں آج اس کو اور سمجھ لیں. یعنی جہنم ایک حقیقت ہے، آئمہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھو اس کو معمولی مت سمجھو. خدا اگر تم سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر غلطیاں کر کے آؤ گے، نافرمانیاں کر کے آؤ گے، بخشش کے بغیر آ جاؤ گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ انا اعتدنا للکافرین عذابا سعیرا، ہم نے کافروں کے لیے دیکھتا ہوا عذاب رکھا ہوا ہے، دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. اسی آتش جہنم سے بچنا انتہائی اہم ہے آئمہ کی نگاہ کے اندر، آئمہ کی دعاؤں کے اندر یہ جملے متواتر ہیں. مثال کے طور پر آپ اس کو دیکھیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت تمام ایام کے اوپر ہے. ماہ مبارک رمضان ہر مہینے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مہینے سے بہتر ہے. اس مہینے کی راتیں ہر مہینے کی راتوں سے بہتر ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن خود اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے جو حتیٰ اس مہینے کی تمام راتوں سے بہتر ہے. کون سی رات ہے؟ شب قدر. شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں سے، ہزار دنوں سے نہیں، ہزار مہینوں سے. حتیٰ خود پورے ماہ رمضان کی تمام راتوں سے بہتر کون سی رات ہے؟ شب قدر ہے. حالانکہ اس مہینے کی ہر رات میں خدا لوگوں کو مغفرت دے رہا ہے، معاف کر رہا ہے، لیکن شب قدر وہ ہے کہ اس مہینے کی تمام راتوں پر فوقیت رکھتی ہے. ایسے ہی ہے، اس شب قدر کے اندر جو بہترین عمل ہے وہ کون سا ہے؟ دعائے جوشن کبیر جو آپ اعمال میں انجام دیتے ہیں. شب قدر کے اعمال میں جو بہترین عمل ہے دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ، وہ دعائے جوشن کبیر ہے. جوشن کبیر کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ فریزز ہیں 100. ہر فریز کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک یا لا الہ الا انت. الغوث 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 کا کیا مطلب ہے؟ فریاد ہے، فریاد ہے. الغوث الغوث فریاد، یعنی جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہو بچنے کے لیے، اور سامنے سے کوئی اس کو گزرتا ہوا نظر آئے تو وہ کیسے چلائے گا، ہاتھ باہر نکالے گا، چلائے گا، پوری طاقت سے اس کو آواز دے گا. یہ الغوث، یہ ہے، یہ کیفیت ہے. آئندہ جب شب قدر میں پڑھیں انشاءاللہ ہمیں بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں، اس الغوث الغوث پر پہنچتے ہوئے واقعی سیریس ہو کے پکاریے گا الغوث الغوث. یا آگ میں کوئی شخص جل رہا ہو اور بچاؤ کا کوئی اہتمام نہ ہو، سامنے سے کوئی گزر رہا ہو تو کیسے شدت سے پکارے گا، بچاؤ مجھے. یہ الغوث وہ جملہ ہے، الغوث الغوث، بچا لے مجھے، فریاد ہے تجھ سے، خلصنا من النار یا رب، اے رب آگ سے نجات دے دے. یعنی اگر نہیں ہوا معاملہ میرا صحیح تو آگ میں گیا، آگ بڑی خطرناک چیز ہے. 100 مرتبہ یہ جملہ دین مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ کس رات میں بیان کرو جو پورے سال کی سب سے بہترین رات ہے. پورے سال کی کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خیر من الف شہر، جو رات ہے ایک مرتبہ مت بولو. ایک مرتبہ بولنے کی بات نہیں ہے، یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ 100 مرتبہ رب کو پکارو، یعنی اس کے اسماء کے مطابق پکارو. خدا کے 100 نام ہیں، 100 ناموں کے مطابق پکارو. اور دعائے جوشن کبیر میں خدا کے ان 100 ناموں کو ہی آپ پکارتے ہیں، مختلف فریزز کے اندر خدا کے 100 نام پورے لیے جاتے ہیں. ان ناموں کے ساتھ، یعنی پورے میری تمام صفات، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، میری تمام صفات، میری تمام خصوصیات، میری تمام رحمت، میری تمام غفران، مغفرت کے ساتھ مجھے پکارو، اور پکار کے کیا کہو؟ آتش جہنم سے بچا لے. ٹھیک، اتنا سیریس میٹر ہے. دعائے عرفہ کا بیان کر چکا آپ کے سامنے امام کا آخری جملہ، اتنی لمبی طوالی طولانی دعا، اس کے آخر میں امام کہتے ہیں خدا یہ ایک سوال میں تجھ سے کر رہا ہوں، اگر تو نے یہ سن لیا تو میری کوئی مشکل نہیں رہے گی، یہ نہیں سنا تو میری کوئی مشکل حل نہیں ہوگی. وہ کیا تھا؟ میری گردن کو آتش جہنم سے نجات دے دے. خود ابھی جو آپ مومنین ہر نماز کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں، یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا غفور ہو، یا رحیم، اس کا اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے؟ فیاض المن نے، اے صاحبان، اے صاحب احسان، فیاض المن نے، اے وہ جو احسان کرتا ہے، منت جتاتا ہے، فیاض المن نے، ولا یمن علیک، تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا. اے وہ ہستی کہ جو تو ہم پر احسان کرتا ہے، تو ہمارے پر منت جتاتا ہے، تیرے پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، تیرے پر کوئی منت نہیں جتا سکتا. فیاض المن نے، ولا یمن علیک، من علیہ، بس اے صاحب احسان، چونکہ تو کر ہی رہا ہے، آلریڈی تیرا کام احسان کرنا ہے، منت جتانا ہے، اے احسان کرنے والے، من علیہ، میں سوال کر رہا ہوں، میرے اوپر احسان کر، میرے اوپر منت کر. کیا کر؟ من علیہ بے فقا کے رقبتی من النار، میری گردن کو آگ سے نکال. یہ ہر نماز میں آپ خدا سے مانگ رہے ہیں. ان کی خصوصیت، یہ خصوصیات میں خدا نے رکھا ہے، اس کا مطلب ہے آتش جہنم سے نجات فقط زبانی کلمہ نہیں ہے، عمل ہے، چونکہ عمل کے ساتھ رکھا ہے. چلنا عمل ہے، جاہلوں سے دور رہنا عمل ہے، رات کو جاگنا عمل ہے، تو آتش جہنم سے نجات مانگنا بھی کیا ہوگا؟ عمل ہے. البتہ اس کی فکری اصطلاح، اس کو کہیں گے عقائد کے اندر بھی ہے، فکر کے اندر بھی، عمل کے اندر بھی. اور یہ مستقل کہتے ہیں، والذین یقولون، کہتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ شب قدر میں 100 بار پکارو خدا کو، کہتے رہتے ہیں کہ خدا ہمیں آتش جہنم سے بچا، کیونکہ وہ دردناک عذاب ہے اور وہ چمٹنے والا عذاب ہے. جو اس میں ایک دفعہ پڑ گیا، اس کے بعد اس سے اس کا نجات نکلنا ناممکن ہے. درود پڑے گا محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس کے بعد اسی کا پانچ منٹ رہ گیا, اس کا آخری نقطہ بیان کر دوں. یعنی جو جہنم کی آگ سے نجات پانا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھ رہے؟ ہم روزہ نہیں رکھ رہے؟ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ بڑے فواہش کا شکار نہیں ہو سکتا. فواہشہ گناہ جو کہلاتے نا, انشاءاللہ ہم میں سے کوئی وہ صرف نہیں جا سکتا. لیکن ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں پھر آتش جہنم سے نجات کیوں حاصل کریں؟ کیوں خدا سے کہیں؟ تکلف ہے یہ یا حقیقت ہے؟ حقیقت ہے. اس لیے کہ جس لمحے میں نے اور آپ نے اپنی جانب توجہ کی وہ ہلاکت ہے. جس لمحے میں نے اور آپ نے اپنے کسی عمل پر بھروسہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے اپنے عمل کو خدا کی شان کے برابر سمجھ لیا. اپنے عمل پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے, میں نے اپنی نماز, اپنی عبادت, اپنی دعا, اپنی کسی چیز پر بھروسہ کیا, اس کا مطلب ہے کہ خدا کی شان کے مطابق ہو گیا میں. تو نتیجے میں یا تو میں نے اپنی ذات کو پڑھا لیا یا خدا کی شان کو گھٹا دیا. کیونکہ میں خدا کی شان کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ اپنے عمل کے اوپر انحصار مت کرو, کرو تمہیں عمل کرنا ہے. اس چیز کو امام علی دعائے کمیل میں سکھاتے ہیں. دعائے کمیل کے جملوں میں جو آپ کے سامنے پڑھا اس میں ایک جملہ یہ, بصورت بی اعمالی بقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفی بعد عملی وخدعتنی دنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومتعلی وقصورت بی اعمالی. کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین, امام المتقین, یعصب الدین, میزان الاعمال, ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھنے والا امام, دائمًا روزے کی حالت میں رہنے والا امام, میدان جہاد کا سب سے صفوں کے اندر پہلا لڑنے والا سپاہی خدا کی راہ میں, وہ انسان کے جس کے اخلاص کا یہ عالم ہے کہ جو دشمن کے سینے پر بیٹھ کر اس کی جسارت کی وجہ سے اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے کہ اس وقت تلوار اگر چلی تو غضب علی میں نہ چلے, یہ تلوار فقط غضب خدا میں چلنی چاہیے, جس کے اخلاص کے لیے خدا گواہی دیتا ہے رسول اللہ کی زبانی, ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, خندق کے اندر علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ امام وہ جب اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں لاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قصورت بی اعمالی, اے خدا میرے اعمال کس قدر کم ہیں. قصورت بی اعمالی, دعائے گوئے میں آپ ہر ہفتے پڑھتے ہیں, خدا میرے اعمال کس قدر کم ہیں. امام علی سے کوئی سوال کرے, مولا یہ تکلف ہے کیا ہے یہ؟ امام کہیں گے تکلف نہیں ہے, اگر تم خدا وند عالم کی عظمت کو مد نظر رکھو تو تمہیں نظر آئے گا ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. مولا علی کہہ رہے ہیں میں اپنی دو رکعت کی نماز پہ اکڑ کے سمجھوں میں نے خدا کی شان کے مطابق کچھ کر دیا. اس وجہ سے ہمیں آتش جہنم سے نجات مانگنی چاہیے. خود یہ جہنم اس کی ایک دلیل اپنے نفس کی بڑائی ہے. جو اپنے نفس کو بڑا سمجھے گا یہ جہنم ہے, یہ آگ ہے, یہ آگ انسان کو اندر سے کھا جائے گی. شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, وہ کھا گئی اس کو چیز. ٹھیک, اسی چیز کو ہم اپنے اولیاء کی زبانی بھی بیان کر دیتے ہیں اور مختلف علماء کی زبانی بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ تواضع ہے, یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے کسی کام پر بھی بھروسہ نہیں کرنا. کام کرنا ہے, بھروسہ نہیں کرنا. آخری جملہ آپ کے سامنے آج کا بیان کروں, شہید قاسم سلیمانی, خدا ان پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. شہید قاسم سلیمانی ایک جلسے کے اندر موجود ہیں, دیکھا ہوگا کلپ, فقط گفتگو ختم کرنے کے لیے, نتیجے پہ ختم ہو جائے ہماری آج کی بات. شہید قاسم سلیمانی اپنے سرداروں کے درمیان, کمانڈرز کے درمیان بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. وہاں پر وہ ایک جملہ کہتے ہیں, شہادت سے چند دنوں پہلے یا چند مہینوں پہلے کی گفتگو, دیکھی ہوگی آپ نے کلپ میں, یاد آ جائے گی سب کو. شہید قاسم سلیمانی اسٹیج پر کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ سوال یہ میرا کہ میں آپ لوگوں کی نگاہ میں کیسا ہوں, یہ سوال انہوں نے پوچھا. جب انہوں نے سوال پوچھا کہ میں آپ لوگوں کی نگاہ میں کیسا ہوں, یعنی آپ کی رائے میرے بارے میں کیا ہے, تو اب ظاہر ہے شہید قاسم سلیمانی, اس وقت شہید نہیں ہوئے, قاسم سلیمانی ہے, کمانڈر ہے, داعش سے جنگ لڑ چکے ہیں, اسلامی پلیٹ فارم بنا چکے ہیں, زمانے کے ظہور, امام کے ظہور کا زمینہ بہت حد تک آمادہ ہو چکا, شخصیت آپ کے سامنے ان کی, اس میں میں مزید میں نہیں جاتا. لوگوں نے نیچے سے تعریفی کلمات شروع کیے, شہید پوچھ رہے ہیں کہ میرے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, نیچے سے لوگوں نے تعریفی کلمات شروع کیے. قاسم سلیمانی روک دیا کہ نہیں, میں تعریف نہیں کروانا چاہ رہا ہوں, میں حقیقت میں جاننا چاہ رہا ہوں. بولو تواضع, ان کے چہرے سے ان کا اخلاص نظر آ رہا ہے, تواضع نظر آ رہی ہے. میں حقیقت میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے بارے میں آپ کی رائے مثبت ہے یا منفی ہے, اور یہ شرعی حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. سب نے کہا کہ سردار, سردار کہتے تھے ان کو, سردار مثبت ہے. ہم آپ کے نسبت اچھائی دیکھتے ہیں. شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں میں اچھا, آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اچھا ہوں, مثبت ہوں, خیر ہے میرے اندر. سارے لوگ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے, وہ تعریف کلمہ چھوڑ کے سب ختم کر کے, یعنی لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دینا ہماری جان آپ پہ قربان ہونے کا, بھائی یہ نہیں کرو, مجھے اس وقت کسی اور چیز کے لیے کام ہے تم سے. جب یہ سارے لوگ کہتے ہیں تو قاسم سلیمانی ایک جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس اب اگر آپ نے کہا ہے کہ آپ میری نسبت اچھائی کو سمجھتے ہیں, مجھے سمجھتے ہیں میں خیر والا ہوں, تو میری آپ سب سے عاجزانہ التماس ہے کہ جس وقت میں مر جاؤں تو میری لاش پہ کھڑے ہو کے یہ گواہی دے دیجیے گا, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, پروردگار ہم تیرے اس بندے سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. تواضع انسان. قاسم سلیمانی سے کہ پوچھے کہ تمہارے نام عمل میں, تمہارے کھاتے میں وہ شاندار چیزیں ہیں جو عالم اسلام میں شاید بہت کم لوگوں کے پاس ہوں گے, ہے یا نہیں ایسا؟ ہمارے آپ کا ایمان ہے اس چیز پہ؟ نہیں ہے. یعنی جتنے لوگوں کی اس شخص نے رہنمائی کی, ہزاروں نوجوان اس دفاع حرم میں قربان ہو گئے, ان کا سردار کون ہے, رول ماڈل کون ہے, چلانے والا کون ہے, انہیں سکھانے والا کون ہے, ان حرموں کی حفاظت کرنے والا کون ہے, آج فلسطین کے اندر کون موجود ہے جس کو خود مان رہے ہیں فلسطینی مان رہے ہیں قاسم سلیمانی؟ یعنی اس شخص کو تو بہت اطمینان کے ساتھ جانا چاہیے, اس شخص کو تو بہت اطمینان کے ساتھ شہادت کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. اس کے اندر تکبر نہ بھی ہو تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. نہیں, وہ شخص دیکھ رہا ہے. آیت اللہ بروجردی کی مثال, آیت اللہ بروجردی انتہائی برجستہ علماء و مراجعین میں سے تھے. یعنی آیت اللہ بروجردی اس زمانے کے مرجع ہیں جب ایک مرجعیت ہوتی تھی, آج تو ایک وقت میں چار پانچ تین مراجع ہوتے ہیں, ایک مرجعیت ہوتی تھی پورے عالم میں, تشیع کا ایک مرجع ہوتا تھا. آغا بروجردی اس زمانے کے ہیں. آغا بروجردی اپنے آخری ایام میں انتہائی لوگوں کو پریشان نظر آئے, مضطرب نظر آئے, بڑھاپا آ چکا, 80 سال, پتہ نہیں کتنے سال کی عمر, اس سے زیادہ کی عمر تھی. اور آیت اللہ بروجردی کے آئنسٹائن کے ساتھ خطوط و کتابت بھی ہے, وہ ان میں سے علماء میں سے ہیں. اس نے بہت سارے سوالات پوچھے ان سے, انہوں نے جوابات دیے. جرمنی میں اسلامک سینٹر قائم کرنے والوں میں سے, یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, ان کی شخصیت بہت بڑی ہے. یعنی امام خمینی جیسے افراد ان کے شاگرد ہیں, یہ سمجھ لیں آپ. ٹھیک, پریشان تھے تو لوگوں نے کہا آغا آپ آج کل ذرا پریشان نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ بس اب جانے کا وقت ہے, کسی بھی وقت بلاوائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ وہ تو سب نے جانا ہے, تو آپ تو الحمدللہ اس مقام تک پہنچے ہوئے, یہ شخصیت ہے آپ کی. انہوں نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے کہ جو حساب لینے والا ہے نا, وہ بڑا باریک حساب لینے والا ہے. تو تم نے اتنے آرام سے کہہ دیا نا کہ آپ کو کیا فروا, آپ کو کیا فکر, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کے پاس تو اتنا کچھ ہے, آپ تو بڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہیں. جو حساب لینے والا ہے وہ بڑا باریک ہے, باریک بینی سے حساب لے گا وہ, یعنی وہ اندر کی نیتوں کو کھول کے لے آئے گا سامنے. جس کو تم سمجھ رہے ہو خدا کی خاطر ہے, وہ وہاں پتہ چلے گا اس کی خاطر تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ خصوصیات ہے. شہید قاسم سلیمانی کی بھی زندگی میں میں نے واقعہ یہ بیان کیا کہ کس لیے, کہ یہ کون سی شخصیات ہیں جو آتش جہنم سے نجات مانگتے ہیں کہ پروردگار اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں ہے, کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے, اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اگر تو اپنے اوپر بھروسہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. خدا سے دعا کریں, خدا بند عالم انشاءاللہ ہمیں قرآن کریم کی ان تعلیمات کو سمجھنے, اس میں چھپے مطالب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کریم کو ہماری زندگیوں کا رہنما قرار دے. قرآن کریم کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عملی بنانے کی ہم سب کو اپنی زندگی میں, معاشرے میں توفیق عنایت فرمائے. اس ماہ مبارک رمضان کی برکت, اس قرآن کریم کی عظمت اور برکت کے سبب خدا بند عالم زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, مظلوموں کی مدد فرمائے, فلسطینیوں کی حمایت فرمائے, فلسطینیوں کے جو بھی محافظ ہیں, حفاظت کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, ان سب کی خدا مدد فرمائے. تمام بے روزگاروں کو روزگار مرحمت ہو, بیمار لوگوں کو خدا شفا عنایت فرمائے, تمام مراجع اعظم رہبر معظم کو خدا صحت سلامتی طول عمر دے. درود پڑھیے محمد والے.